الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے۔ اگر یوں کہا جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور خاص طور پہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں، تو اب یہاں جو بندوں تک پیغام پہنچانا ہے اور انہیں ہدایت دینا ہے، ان کی رہنمائی کرنا ہے، انہیں حق کی طرف بلانا ہے، اس کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے اور یقیناً وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی تعلیم کردہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رب کے حکم کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے۔ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز تبلیغ بہت ہی نرالا تھا، اور یقیناً ایسا نرالا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی سرزمین میں اعلان فرمایا اور 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جو آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اشاعت دین فرمائی، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ دنیا کے شرق و غرب میں، عرب و عجب میں، اکناف عالم میں اسلام کا جھنڈا لہلہا رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلام کی جو ترویج و اشاعت ہے وہ جاری رہے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، چنانچہ سفر طائف جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو دوران سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے، تو وہیں پر کچھ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے، تو عتبہ اور شیبہ کچھ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھ رہے تھے، تو اپنے غلام کو انہوں نے کہا کہ یہ تھال لے جاؤ اور اس میں کھجوروں کا ایک خوشہ رکھو اور جا کر وہ جو سامنے آرام کر رہے ہیں ان کو پیش کر دو۔ غلام جو ہے وہ انگوروں کا تھال لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے کچھ انگور لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انہیں کھایا۔ اب وہ غلام دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کلام پہلی مرتبہ سنا تھا، وہ کہنے لگا آپ جو کلام کر رہے ہیں اس طرح کا کلام تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ہمارے شہر والے اس طرح کی بات تو اپنی زبان پر نہیں لاتے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا یہ بڑا نیا کلام ہے، میں نے آج تک نہیں سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نصرانی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے رہنے والے ہو۔ جب غلام نے یہ سنا تو کہنے لگا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی تو مجھے بھی نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا نبی ہوں۔ وہ غلام جب یہ بات اس نے سنی تو وہ ادب و نیاز کے ساتھ جھک گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو اس نے چوما اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو چوما، آپ کے پیر مبارک کو چوما اور ادب و احترام کے ساتھ واپس آنے لگا۔ جنہوں نے اسے بھیجا تھا وہ آپس میں کہنے لگے, بات کرنے لگے کہ دوسرے نے کہا کہ تم نے اپنے غلام کو ضائع کر دیا. اب وہ غلام جب واپس آیا تو جو اس کا مالک تھا وہ بڑا رنجیدہ ہوا, کہنے لگا تم نے یہ کیا کیا, اس آدمی کا تم نے ماتھا کیوں چوما, اتنا ادب و احترام کے ساتھ تم ان کے ساتھ کیوں پیش آئے. تو اس غلام نے بڑا ہی پیارا جواب دیا, کہنے لگا کہ میرے آقا بات دراصل یہ ہے کہ جو کلام اس شخصیت نے کیا ہے وہ نہ ساحر ہے نہ کاہن ہے نہ ہی وہ جادوگر ہے نہ ہی وہ شاعر ہے کہ وہ شعر و شاعری کے انداز میں بات کرتا ہو, بلکہ وہ کلام کوئی اور ہی ہے, اس لیے میں نے ان کا ادب کیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب ذرا غور کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, کتنے پیارے انداز میں آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی, اس کی ذہن کو پرکھا, اور اس کے جو سوال کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے, اس نے جو سوال کے جواب میں کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ آپ بھی نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے, آپ وہاں رہائش پذیر تھے. تو جب اس نے اپنے شہر کی بات سنی وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوا, تو پتہ چلا کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ پہلو سیکھنا چاہیے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں, کسی کو انفرادی کوشش کریں, دین کی طرف بلائیں, تو ان کی ذہنی سطح کو بھی پرکھیں اور ان کا میلان کس طرف ہے اس انداز میں ان کو لائیں دین کی طرف, اللہ کی طرف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف, تو انشاءاللہ آپ کی تبلیغ بہت خوب ہوگی اور لوگوں پر اثر کرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز میں تبلیغ دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید واقعات ہم انشاءاللہ تبلیغ دین کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنیں گے. ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد عابد اتاری بھی ہیں اور سید وقار شاہ اتاری بھی ہیں, دامن برکاتہم العالیہ. عابد بھائی, آپ سے میں عرض کروں گا کہ تبلیغ اشاعت دین کی, اس کی اہمیت اور ضرورت اور اس پر جو قرآنی آیات اور احادیث طیبات کا خلاصہ ہے, اگر آپ کچھ اس کو بیان فرمائیں تاکہ سلسلے کے شروع میں ہی ہمیں کچھ تبلیغ دین کی طرف رغبت بنے اور ہمارے جو مبلغین ہیں, مبلغات ہیں اور عام مسلمان ہیں وہ بھی دین کی ترویج و اشاعت میں اپنا کچھ حصہ ملائیں.
سبحان اللہ, نیکی کی دعوت کی اہمیت تبلیغ اشاعت, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر ہے, بے انتہا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا,
بے شک,
اور مسلمان بنایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا,
بے شک.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر بندے کو چاہیے وہ بہت شکر ادا کرے اور کرتا ہی رہے.
ٹھیک,
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گا ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ چاہے تو اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ایک پل میں سبھی کو ہدایت پر کر دے,
بے شک
وہ اس پر قادر ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ارادہ ایسا ہے کہ اس نے یہ چاہا کہ میرے بندے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں, تبلیغ کریں, تاکہ یہ اس عمل سے میرا قرب پائیں.
سبحان اللہ,
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, اس کو طرح طرح بسایا اور اس میں انسانوں کو بسایا, اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا,
بے شک
سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور بگڑی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائے, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرے تشریف لاتے رہے, بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یہ منصب, تبلیغ کا منصب, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد ہے.
یہ ایک بہت آپ اہم پوائنٹ بیان کر رہے ہیں نا کہ نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد اب یہ تبلیغ دین کا منصب امت کا ہے, یعنی اب کوئی نبی تو آنا نہیں,
اب
باب نبوت تو بند ہو گیا, اب تبلیغ کون کرے, اصلاح کون کرے, تو امت ہے ماشاءاللہ.
تو اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی, تو اب یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد ہے, اور امت آخری, یہ امت بھی آخری اور عظیم الشان امت ہے,
بے شک,
اور جگہ جگہ قرآن کریم میں بھی اس کا بیان موجود ہے, اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 پر ارشاد ہے وَلْتَكُمْ مِنَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
سبحان اللہ,
یعنی اس آیت کا ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔
واہ،
اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب مفتی احمد خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ایسا طریقہ ہونا چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسا گروہ میں رہو یا ایسا گروہ بن کر رہو کہ جو گروہ تمام ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرے، یعنی ان کو نیکی کی طرف لائے، اور جو غیر مسلم انہیں اسلام کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، جو فاسق ہیں انہیں تقوی کی دعوت دے، جو غافل ہیں انہیں بیدار ہونے کی دعوت دے، جو جاہل ہیں انہیں علم کی دعوت دے،
واہ واہ،
اور جو خشک مزاج ہیں انہیں لذت عشق کی دعوت دے،
واہ واہ،
اور جو غافل ہیں انہیں بیدار کرے، اور جو سونے والے ہیں انہیں بیدار کرے۔ یعنی ایسے لوگ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے نیکی کی دعوت کا پرچار کرے۔
صحیح،
تو یہ گروہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے، اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت تا قیامت رہے گا۔
اور ویسے بھی جو پچھلی امتوں کے صحائف و کتابوں میں اس امت کی جو اوصاف بیان کیے گئے، اس میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے،
برائی سے منع کرنے،
اور خود قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔
دوسرے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔
صحیح،
ہر شخص اپنے طور پر ایک مبلغ ہے،
ٹھیک،
یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، ہر شخص اپنے طور پہ ایک مبلغ ہے، خواہ وہ عالم ہو، امام مسجد ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غلام ہو، خادم ہو، گھر کا سربراہ ہو، وہ نیکی کی دعوت دینا اس کا سر یہ فریضہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے۔
ٹھیک،
اگر کہیں برائی دیکھتا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس برائی کو وہ روکے، ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر دل میں برا جانے۔
صحیح،
تو یہ ایک آخری درجہ ہے، جو ایک کمزور ایمان بھی جسے کہا گیا۔
صحیح،
تو نیکی کی دعوت کو یہ ایک ایسا افضل عمل ہے، نیکی کی دعوت دینا، اس کی اشاعت کرنا دین کی، ایسا افضل عمل ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو خود نیکیاں کرتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے خود کرتا ہے، اور یہ جو نیکی کی دعوت کا عمل ہے یہ متعدی ہے، یہ خود کو بھی فائدہ ہے، دوسرے کو بھی فائدہ ہے، اس لیے یہ عمل افضل عمل ہے۔
بے شک،
تو نیکی کی دعوت ایسا افضل عمل ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین عمل کون سا ہے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرنا، صلہ رحمی کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔
واہ،
یہ افضل ترین عمل ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے بھی خلیفہ ہیں، اس کے رسول کے بھی خلیفہ ہیں، اور قرآن کے بھی خلیفہ ہیں۔
واہ واہ،
یعنی رب تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے بندے برائی سے بچیں، نیکی کریں، اس کے رسول کا بھی یہی فرمان ہے، قرآن بھی راہ ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم احادیث کریمہ میں اس کا بہت زیادہ اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ دین کو چھوڑ دیا، ایک ہوتا ہے تبلیغ دین کرنا، اور اب اس کا برعکس دیکھیں، اگر تبلیغ دین نہ کریں گے ہم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
یعنی نیکی کی دعوت نہیں دے رہے اور برائی سے لوگوں کو منع نہیں کر رہے، صرف اپنا ہی جو ہے بس اسی پہ لگے ہوئے،
تو اس
میں کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے،
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا، اگر مسلمانوں نے تبلیغ دین چھوڑ دی تو ان پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں۔
اللہ اکبر،
تو تبلیغ دین کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، نیکی کی دعوت دو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔
واہ واہ واہ،
آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ زندگی بڑی آرام سے گزرے، بڑی سکون میں گزرے، بڑی اچھی گزرے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ زندگی بخیر گزارنا چاہتے ہو تو پھر نیکی کی دعوت
کی طرف آ جائیں، تبلیغ دین کی طرف آ جائیں، برائی سے روکنے کی طرف آ جائیں، آپ کی زندگی بخیر گزرے گی۔
نبی پاک علیہ السلام، ایک بات بڑی اسی حوالے سے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا میں اپنا بھی حصہ شامل کر لوں،
یہ جو فرمایا گیا تمہاری زندگی بخیر گزرے گی، کہ اگر ہم اس طرف آ جائیں گے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمومی شکوہ پایا جاتا ہے کہ جناب ہر طرف برائی دیکھی جا رہی ہے اور معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، ہر دوسرا بندہ یہ رونا،
برائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔
ہاں جی، جملہ بھی بولا جاتا ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ برائی کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو اس دنیا کے سسٹم کو برقرار رکھنے والی چیز ہے نا،
وہ یہی تھی، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔
صحیح۔
اگر ہر بندہ، جیسے بات ہوئی کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، ہر شخص کی، میری بھی آپ کی بھی، ہم اپنے سامنے کوئی بھی برا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اس کو منع کریں، اسے روکیں۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرے، یہ انداز اختیار کرے کہ انہیں برائیوں سے روکے اور اچھائی کی تعلیم دے۔ ٹیچر اساتذہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں، اور بڑے افراد جو بھی ہوتے ہیں سب اس ذمہ داری کو سمجھنا شروع ہو جائے، تو یہ جو برائیاں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو یہ تو یوں کہہ لیجئے ابتدائی سے دم توڑ جائیں،
تو رکاوٹ
پیدا ہو جائے گی۔ جو رکاوٹ والی چیز تھی جو میں نے کہی اس نظام کو صحیح رکھنے والی، وہ ختم ہو گئی جب آپ نے برائی سے روکا نہیں اور اچھائی کی طرف رغبت نہیں دلائی۔ تو یہ جو معاشرے میں برا کردار کرتے ہوئے نظر لوگ آتے ہیں، رشوت لیتے ہوئے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور چور ڈکیت وغیرہ اس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، آسمان سے تو اتر کے نہیں آ جاتے نا اچانک سے، بلکہ ہمارے درمیان میں ایک افراد ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے ارد گرد والے لوگوں نے اس پہ رکاوٹ ڈالی ہوتی، انہیں سمجھایا ہوتا، انہوں روکا ہوتا، جس چیز کو آج بھی لوگ برا کہتے ہیں عمومی طور پر، اس پہ ذرا آر دلاتے، شرم دلاتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آدمی پھر بھی رک جاتا۔ یعنی اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس پہ آج کل اس طریقے سے ریئیکشن نہیں آتا، لیکن وہی شخص گلی کے اندر شراب پی کر نہیں آئے گا۔ یعنی شراب پی کے جناب وہ گلی میں چل رہا ہے، کہ اسے پتا ہے بھائی محلے میں میرے خلاف جس طرح کی باتیں ہوں گی، اور جی ہمارا تو یہ رہنا مشکل ہو جائے گا، لوگ بولیں گے بھائی کن کا گھر آ گیا شرابیوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس پر باتیں بنایا کرتے ہیں یا روکتے، ایک طریقے کی رکاوٹ پیدا
کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں
اور اس پر بات
روکنے کے لیے سب سے پہلے برا سمجھنا بھی تو
برا سمجھنا ہے، برا سمجھیں گے پھر اس پر بات کریں گے، اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔
صحیح۔
تو یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کا رونا تو روتے، لیکن اس کے صدے بعد کی جو بنیادی شے تھی وہ یہ تھی کہ ان برائیوں کو پنپنے ہی نہ دیا جائے، اس میں رکاوٹ ڈالی جائے۔
ساتھ ہی آپ اگر یہ بھی ارشاد فرمائیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے نبی پاک کا انداز تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یقیناً اس وقت مکے کی فضا دور جاہلیت تھا، تو اس وقت ابتدائی حالات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تبلیغ کیا تھے؟
اس حوالے سے محسن بھائی، یہ علماء کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ دین کا جو ہے وہ آغاز کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس کو تین ادوار میں تقسیم کیا،
ٹھیک ہے؟
یعنی تین انداز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی طور پر رہے۔ سب سے پہلے جو ایک باقاعدہ روایت ملتی ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہیں، اس کی تفسیر میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ راہ میں جا رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین و آسمان کے درمیان فرشتے کو ملاحظہ فرمایا جو ایک کرسی پر موجود تھے، یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا، اور انہوں نے کہا یا محمد انکا رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی ابتدائی زمانہ، تو ایک روب کسی کیفیت آپ پر طاری ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف لے کر آ گئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہا، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے، کہ مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اس کے بعد آیات کا نزول ہوا یا ایہا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈر سناؤ، یعنی لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، اور جو یہ شرک میں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے منع کرو۔ تو یہ جب حکم آیا، اب اس حکم کے بعد علماء نے لکھا کہ ابتدائی طور پر خفیہ انداز سے آپ نے لوگوں پر علل اعلان جو ہے وہ نہیں بلایا، بلکہ خفیہ انداز سے آپ نے جو قریبی افراد تھے انہیں اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، توحید کی طرف آپ نے بلایا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لے کر آیا، اور پھر اس انداز سے جو ہے یوں کہہ لیجئے ایک انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رہا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو،
آگے پہنچا
وہ آگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آیا، ان کی بدولت کئی وہ افراد جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں وہ ان کی نیکی کی دعوت کے بدولت ایمان لے کر آئے، حضرت عبد الرحمان بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ جو ہے وہ ان کی دعوت کے طفیل میں وہ ایمان لے کر آئے۔ اسی طریقے سے کئی افراد جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ تو یہ پہلا دور تھا،
یعنی خفیہ نیکی کی،
خفیہ کی نیکی کی دعوت۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر جو حکم آیا وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ، تو جب یہ حکم آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صفا پر کھڑے ہوئے اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو آواز دے کر بلایا, جب آپ نے آواز دی تو لوگ آئے جمع ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, وہی بات آپ کا انداز تبلیغ, کس انداز سے آپ نے لوگوں کو توحید کی اور دین کی طرف بلایا کہ تم جن معبودان باطلا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو یہ خدا نہیں ہے بلکہ رب کی عبادت کرو, اس وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرو جس کا پتہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب انداز کیا اختیار کیا آپ نے, آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جو پہاڑ جس پر میں موجود ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جرار موجود ہے, ایک بڑا لشکر موجود ہے, ایک فوج موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے, تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا,
اللہ اللہ
سچ بولتا پایا ہے, ہم آپ کی بات کی ضرور تصدیق کریں گے.
صحیح.
یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے کردار سے اپنی ذات کو منوایا.
واہ واہ.
وہ اپنے منہ سے ہی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں اور جو بندوں کے بارے میں سچ کہے, بندوں کے ساتھ سچا رہے, وہ خدا کے معاملے میں کب جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے شاید فرمایا تو میں ہی تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا, اس پر ایمان لے کر آؤ. لیکن ظاہر ہے پھر وہ ابھی ابتدائی معاملہ تھا, کچھ لوگوں نے اول پھول بکنا شروع کیا اور
چلے
معاملہ جو ہے وہاں سے وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد
دوسرا دور تھا,
یہ دوسرا دور آ گیا, آپ نے قریبی لوگوں کو جو خاندان والے تھے انہیں جو ہے اللہ کا پیغام پہنچایا. پھر آپ کا تیسرا دور جس کے اندر آپ کو علل اعلان جو ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا گیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلانیہ طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلایا. جب دین کی طرف بلانا شروع کیا تو ایمان لانے والے جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لائے بھی, اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے خلاف طرح طرح کے ظلم و ستم کی بھی پھر آندیاں چلنا شروع ہوئی. جو ایمان والے تھے ان پر بھی کفار نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے. تو یہ انداز تبلیغ آپ کا جو ابتدائی طور پر ہے اسے تین مراحل میں.
پھر وہ علل اعلان جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا, تو وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرماتے, صحابہ آگے نیکی کی دعوت دیتے, دین کی طرف بلاتے, نبی پاک کی بارگاہ میں لوگوں کو لے کر آتے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے بعض لوگ ایمان لے آتے تھے, کہتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہوئے ان کے دل کی دنیا بدل جاتی اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے اشہد اللہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ انداز تبلیغ چلتا رہا اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحدانی کی طرف بلاتے رہے. کیونکہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں, جس وقت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے, معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر لوگوں کو توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت دی. پھر اس کے بعد دیگر چیزوں کی جو یوم آخرت پر ایمان لانا ہے, جنت پر ایمان لانا ہے اور پھر اعمال صالحہ کی جو تبلیغ ہے وہ الگ ہے. بنیادی طور پر توحید و رسالت کی دعوت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان تبلیغ فرمایا جیسے وقار بھائی نے فرمایا کہ اس پر پھر مخالفت شروع ہو گئی. تو عابد بھائی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تبلیغ کا سلسلہ باقاعدہ علل اعلان شروع کیا تو یقیناً جو نہ ماننے والے تھے اور جن کے دلوں کے اندر کفر جمع ہوا تھا انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی. تو جو رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی, کس طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں ستایا گیا اور اس تمام تر پیرائے میں یعنی تکلیف کے معاملات میں آقا کریم کا انداز کیا تھا؟
اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا.
اللہ اکبر.
اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کو عام فرمایا تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے سامنے نماز گاہ فرما رہے تھے تو ابو جہل جو تھا اس بدبخت نے ایک پتھر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو معاذ اللہ کچلنے کی نیت سے وہ آگے بڑھا.
پھر اللہ
جیسے ہی وہ قریب آیا تو ایک دم ڈر گیا اور پیچھے بھاگ کر دوڑا. تو لوگوں نے اس کو کہا بعد میں کہ یہ کیا بج رہا ہے, کیوں ڈرے تم, کیوں بھاگ
اس کام کے لیے گئے,
پورا کیوں نہیں گیا, ہم تو انتظار میں بیٹھے تھے معاذ اللہ, وہ لوگ کافر بیٹھے تھے. تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ میں جیسے ہی قریب پہنچا کہ میں دیکھا سامنے اس طرف ایک بھیانک اونٹ ہے جو منہ کھولے کھڑا ہے اور میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا جاتا. جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے اور اگر ابو جہل ایک قدم آگے بڑھتا تو اسے پکڑ لیتے.
اللہ
اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی, جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے.
واللہ یعصمک,
جی
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے.
تو یہ باپو نے بھی ایک جو روایت سنائی جو ابھی اس کے اندر کے نیکی کی دعوت دی کوہ صفا پر
صفا پہ کھڑے ہو کر,
اس میں علماء کرام فرماتے ہیں جو سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر تبلیغ پر جو حضور نے سب سے پہلا معجزہ پیش کیا نا, وہ اپنی ذات کو پیش کی.
واہ واہ کیا بات,
سب سے بڑا معجزہ کہ لوگوں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے گزرا ہے, بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟
صحیح
نہیں. تو کہا جس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو, اور زندگی قسم کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں.
واہ واہ,
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ مبارک میں کانٹے بچھائے جاتے, بس اوقات آپ کے گھر مبارک کے دروازے کے باہر جانوروں کا خون ڈال دیا جاتا, اور آپ کے راستے میں تکلیفیں بچھائی جاتی, تکلیفیں ڈالی جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نیکی کی دعوت پھیلاتے رہے, دعوت دیتے رہے, اور اقوام عالم میں اسلام
پیچھے اور برا کہتے تھے آپ کو.
طائف کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر فرمایا, جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار فرمایا, جس کو امیر علیہ سنت نے بھیانک اونٹ رسالے میں بیان فرمایا.
صحیح, اور بڑا درد مندانہ انداز ہے امیر سنت کا, اس میں اگر بندہ پڑھتا ہے تو وہ جو یاد تازہ ہوتی ہے, تو شاید پڑھنے والا کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو, پھر اس کا غم زدہ نہ ہو. جب بیان کیا جاتا ہے بیانک اونٹ سے مدینہ چلنے کے ناظرین, اگر آپ نے رسالہ نہیں پڑھا بیانک اونٹ تو ایک مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ پڑھنے سے آپ کے دل کے اندر محبت بھی بڑھے گی اور تبلیغ دین کا جذبہ بھی بڑھے گا. آپ آگے بیان فرمائیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا, مختصراً چند الفاظ میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے, ان کے سرداروں کو نیکی کی دعوت دی, بجائے یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ حضور کو تکلیفیں دیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھبکیاں کستے, حضور کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر فرمائیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں, یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے, آپ اشارہ فرمائیں. اللہ اکبر, حضور کے پاس طاقت بھی ہے اختیار بھی ہے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک پر ماریں تو زمین ساری تہس نہس ہو جائے, 70,000 پر, اور ایک پر مشرق سے مغرب تک.
اللہ اللہ,
فرشتے خادم حاضر ہیں اور اشارہ چاہ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ اشارہ تو فرمائیں, آپ کو تکلیف پہنچائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں یہاں پر زحمت کے لیے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کر آیا
للعالمین,
رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. آج اگر یہ لوگ مجھے نہیں جانتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ پر ایمان لے.
واہ واہ, کیا بات کیا بات.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زندگی سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی مبارک, فتح مکہ کو دیکھ لیں, فتح مکہ میں وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے, وہ لوگ جنہوں نے آپ کے خاندان کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں, صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائیں, اشرا مشرا صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں, اور اس وقت میں کہ جب وہ قیدی بن کر سامنے کھڑے تھے اور صحابہ کرم کی تلواریں موجود تھیں, اور ان کو یقین تھا کہ آج تو ہماری کباب اور روٹی بن جائے گی, ہماری ہڈیاں توڑی جائیں گی, ایسے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے,
اللہ
معاف کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ کرنا بھی بڑا پیارا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خالی دیکھنا بھی اتنا پیارا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو یہودیوں کے ایک وقت میں عالم رہ چکے تھے, جب مدینے میں آئے, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام سے کہ یہ بتاؤ, تم تو عالم تھے یہودیوں کے, تم حضور کی بارگاہ میں آئے, کوئی نشانی نہ پوچھی حضور سے، تورات پڑی ہوئی تھی، کوئی حضور سے سوال نہ کیا، آتے ہی تم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جیسے ہی آیا مدینے میں داخل ہوا، جیسے ہی رخ والدہا کو دیکھا، والدہا والے چہرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، میرے دل نے مجھے کہا ہے یہ روشن چہرہ، یہ اتنا چمکدار چہرہ، یہ چاند سے زیادہ روشن چہرہ یہ اس نبی کا ہے، میرے دل نے مجھے کہا کہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا، جو جھوٹ نہیں بولتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روشن چہرے والے، تو میرے دل نے مجھے کہا۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا، تو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ نے عبداللہ بن سلام کی پیشانی کو چھوا دیا۔
کیا
حضور کی تعریف، ایسی تعریف، حضور کی تعریف پر ان کا پیشانی کو چوم لیا، اور عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میرے دل نے مجھے کہا یہ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ چہرہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی چہرہ دیکھنا بھی تبلیغ تھا،
سبحان اللہ۔
یعنی اور علماء کرام فرماتے ہیں، اس کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر حضور معجزات نہ بھی دکھاتے، ایک بھی معجزہ حضور نہ دکھاتے، خالی حضور کا دیکھنا ایسا تھا کہ حضور کو دیکھ کر لوگ مسلمان۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ تبلیغ میں جو آپ کو مصیبتیں پہنچائی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، یقیناً اس میں مبلغین کے لیے، نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے، برائی سے منع کرنے والوں کے لیے ایک درس ہے۔ یہ دیکھیں، جب بندہ اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے تو کچھ تکلیفیں آتی ہیں، کبھی مالی، کبھی عزت کے حوالے سے، اور کسی حوالے سے بھی تکلیف آ سکتی ہے، مگر میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اگر ہم نے تبلیغ دین، اشاعت دین، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے منصب کو اپنایا ہے اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر اس نے اخلاق پیدا کریں، ان پریشانیوں کو، ان تکالیف کو برداشت کرنے کا اپنے اندر ظرف پیدا کریں۔ تکالیف کی وجہ سے گھبرا جانا، اور پھر یا پھر مشکلات کی وجہ سے جی چرانا، یا لوگوں کو اول فول بول کر لوگوں کو متنفر کر دینا، ایسا آدمی کبھی بھی نیکی کی دعوت کے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، جیسے فرمایا عابد بھائی نے، کہ مجھے سب سے زیادہ راہ خدا میں ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ ستایا گیا، ہمیں کیا ستایا جائے گا؟ تو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، مدنی دورہ کرتے ہوئے، چوک دس میں جاتے ہوئے، یا کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے، اگر کبھی کوئی تکلیف آ بھی جائے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کے اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے، اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جب پیارے آقا مکے کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے تو آپ کے پیچھے لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کہہ کر آپ کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے، آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا کرتے، آپ کو شاعر کہا کرتے، آپ کو کاہن کہا کرتے، معاذ اللہ آپ کو مجنون کہا کرتے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں سے بالکل پاک و مبرہ تھے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا، مگر نبی پاک صبر کرتے تھے اور صبر کے ساتھ اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ یہی بات تھی کہ مکے کے وہ جہال جو زمانہ جاہلیت میں تربیت پا کر آگے بڑھے تھے، پیارے آقا کے حسن اخلاق کی وجہ سے یک کے بعد دیگر ایمان لاتے رہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ ایمانی قوت پوری دنیا میں پھیل گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عالم پوری دنیا میں اجاگر ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ شرق و غرب میں اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ یہاں وقار بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دور وہ بھی آیا نیکی کی دعوت کے دوران، جب آپ نے اللہ کی وعدنی کی طرف بلایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے خاندان کو ایک قلعے میں محصور کر دیا گیا، اس کا کوئی واقعہ آپ بیان کریں گے؟
جی محسن بھائی، یہی جو آزمائشیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مصائب اس راہ میں آئے، اور وہ راہ بھی کیسی، ذرا دیکھے تو صحیح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، کچھ اور نہیں، کوئی اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم کس غلط راہ پر چل رہے ہو، جو یہ اعتقادی برائی تمہارے اندر موجود ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جنہیں بنایا ہے، جنہیں خود تراشا ہے، انہی کو تم سجدے کر رہے ہو، یہ کتنی عقل سے جو ہے وہ پیدل ہونے والی بات ہے، یہ عقل سے ورا بات ہے، اس کو چھوڑ دو جی، یہ تم برائیاں کر رہے ہو، رشتہ داریاں کاٹ رہے ہو، یہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہو، یہ غلط کام ہے، اسے چھوڑ دو، اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس کی پاداش میں، اس کے جواب میں وہ کیا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، جو آپ نے ابھی سماعت کیا، ایک واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیسی کیسی آزمائش ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف لے کر جاتے، ایک بدبخت آتا ہے اونٹ کی اوجڑی لا کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے کندھوں پر رکھ دیتا ہے, پیٹ پر رکھ دیتا ہے, وہ اتنی وزنی آپ علیہ السلام سجدے میں موجود ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کم سن ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں اور اس کو پھر وہ پیٹ سے ہٹاتی ہے, روتی جاتی ہے, باقاعدہ ذکر ہے کہ آپ روتی جا رہی ہیں اور جو ہے وہ آپ کے اوپر سے اس کو ہٹا رہی ہے. یہ آزمائش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملات, یہ مصائب آئے. اب ہم جو ان کے امتی ہیں, ان کا جو کلمہ پڑھتے ہیں, مدنی چینل کے توسط سے ہمیں سن رہے ہیں, اگر ہو سکے تو کچھ نیت کیجئے, کوئی ارادہ کیجئے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ راہ خدا میں ہم نے کیا حصہ ڈالا. نہیں کہ دعوت کے لیے ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی ولادت کی اتنی خوشیاں مناتے ہیں, جن سے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ انداز اختیار کریں.
سبحان اللہ.
اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے.
بے شک
آپ اللہ کے محبوب ہیں. اگر ایک بات پر ہم غور کریں کہ آپ اللہ کے محبوب, آپ اللہ کے پیارے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب ساری کائنات کی تخلیق کی گئی, آپ وجہ تخلیق کائنات, اس کے باوجود آپ دنیا میں آ رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کے لیے, راہ توحید پر بلانے کے لیے, توحید کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے اتنی آزمائشوں سے آپ گزر رہے ہیں, تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے کیا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور انہیں بلاتے ہیں تو وہ طائف کے اندر آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور نالین مبارک جو ہے خون سے بھر جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے ایک چیز ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ سارے معاملے کے اندر ہمارے لیے درس
تعلیم ہے, تعلیم
ہمارے لیے تعلیم ہے. کہ وہ تو اگر ہاتھ اٹھاتے اور پھر دیکھیے آپ جناب سب کچھ بدل سکتا تھا, جب واقعات سنائے جائیں اللہ والوں کے واقعات یا نبیوں کے, تو کہیں وہ تو بڑے لوگ تھے اللہ والے,
تو اللہ والے ہم تو گناہگار
کر گئے, ہم تو گناہگار ہیں. تو یہ گناہگار کہہ کر خود اپنے لیے راہ نکال لی جاتی ہے اور راہ نکال لی جاتی ہے. تو وہاں جو بڑے لوگ ہیں, واقعی بڑے ہیں, وہ ساری ان آزمائش اور تکلیف کو سہ رہے تاکہ تم جب آؤ تو تمہارے لیے ایک نمونہ عمل موجود.
سبحان اللہ. واہ.
اور اس کے پیچھے
بڑی پیاری بات
چل سکو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس حوالے سے غور و فکر کرے کہ ہمارا کردار کیا ہے.
دعوت اسلامی نے ہمیں ایک پورا پلیٹ فارم دیا ہے نا,
پلیٹ فارم,
جس طرح چاہیں دین کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ جس شعبے میں ہیں, آپ اس شعبے میں رہ کر نیکی کی دعوت کو عام کریں اور پیارے آقا کی سنت ادا کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ ممبر پر بیٹھ کر اس انداز سے تقریر نہیں کر سکتے, آپ دارالفتا میں بیٹھ کر اس انداز سے فتاوا نہیں لکھ سکتے, آپ اور جو انداز ہوا کرتا وہ اگر اختیار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اگر وہ انداز نہیں اختیار کر سکتے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ اس مال کو کسی عالم مفتی بنانے میں لگا دیجیے.
صحیح ہے.
آپ حافظ بن کر تراوی اگر نہیں پڑھا سکتے تو ٹھیک ہے, کسی کو حافظ بنا دیجیے, آپ پیچھے کھڑ کر تراوی پڑھتے رہیں گے اور وہ قرآن پڑھتا رہے گا, ان شاء اللہ آپ کو بھی ثواب ملتا ہے. اپنے مال کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے. بہرحال جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی جو آزمائشیں آئیں اور مصائب آئے, ان میں ایک یہ بڑی سخت ترین آزمائش تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 7 سال بعد, یعنی 7 نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ جو تمام بڑے بڑے سردار تھے مکے کے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم اپنی جو کوششیں کر دیکھی کہ یہ جو دین اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ تو رک نہیں پا رہا کسی طریقے سے, اب کیا کریں. انہوں نے جمع ہو کر ایک, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا خاندان تھا, پھر ابو طالب تھے, یہ سپورٹ بھی کیا کرتے تھے, مدد بھی کیا کرتے تھے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ سارا خاندان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ان کی حمایت کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, تو ہم اس تمام خاندان سے, خاندان بنو ہاشم سے ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں,
قطع تعلق,
قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں, نہ ان سے کوئی بات چیت کرے گا, سلام کلام کسی قسم کا تعلق رکھنا, شادی بیاہ کوئی جو ہے خرید
ہوگی
اور کوئی جو ہے ان تک اناج جانے کی اگر کوئی راہ بنتی ہے اس میں بھی ہم رکاوٹ ڈالیں گے, ان تک جو ہے
تاجروں کو ہم اپنے پاس پاس لے کر آگے نہیں جانے دیں,
آگے نہیں جانے دیں گے ان کا, اس طریقے سے ہم جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ابو طالب بھی آپ کے ساتھ اور پھر بقیہ خاندان بنو ہاشم جو ہے, یہ شعب ابی طالب, یہ شعب کہتے ہیں, عموماً شعب کہا جاتا ہے ہمارے, یہ شعب درست لفظ ہے اور شعب کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی, تو گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے, پہاڑی ہے, ایک پہاڑی اس کے درمیان جو جگہ اس کو کہتے ہیں گھاٹی, تو اس کو عربی میں شعب کہتے ہیں. تو شعب ابی طالب, اس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور تمام بنو ہاشم بمائے ابو طالب کے یہاں پر محصور ہو گئے, اور اب وہی معاملہ ہے کہ جناب کسی قسم کا اناج بھی وہاں نہیں پہنچنے دیا جا رہا, کوئی تاجر وغیرہ آئے تو انہیں راستے میں روک لیا جائے اور ان سے سب کچھ مال خرید لیا جائے, کوئی اگر ہمدردی کے ناطے صلہ رحمی کے ناطے کوشش بھی کرے کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچے یہاں تک پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو خاندان بنو ہاشم کے تھے وہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کے رویا کرتے تھے مگر ان ظالموں کو رحم نہیں آتا تھا یہاں تک کہ جو چمڑا ہوتا تھا نا چمڑا جانور کی کھال سے چمڑا اس کو ابال ابال کے بھی کھانے کی نوبت آئی درختوں کی چھال کھانے کی نوبت آئی اور یہ معاملہ کوئی ایک دن دو دن تین دن نہیں یہ پورے تین سال تک یہ معاملہ چلتا
اللہ
اللہ اب اندازہ فرمائیے کس قسم کی وہ سخت ترین آزمائش ہوگی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں آرام دہ بستروں پر ہیں اور تھوڑی بہت بھی اگر کہا جاتا ہے کہ جناب تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے تو ہمیں جناب یہ آزمائش ہو جائے گی یوں ہو جائے گا اور وہاں تین سال تک یہ معاملہ رہا وہاں حالت ایسی تھی کہ دیکھا نہیں جاتا تھا پتھر باندھ باندھ کے گزارے چمڑا آپ سوچے تھے جو میں نے کہا نا چمڑا پکا کے یعنی اس کو ابالا جا رہا ہے کہ کچھ نرم ہو جائے رام سے میں نے کہہ بھی دیا ہم نے سن بھی لیا لیکن جو کھائے اس سے پوچھی کہ کیا گزری ہوگی اور پھر تین سال تک یہ معاملہ رہا پھر بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی اللہ نے جو آپ کو علوم عطا فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا ابو طالب سے کہا کہ یہ جو انہوں نے معاہدہ لکھا تھا پورا معاہدہ لکھا گیا جناب ہم یہ کریں کعبے کے اندر دیوار پہ لٹکا دیا گیا اور یہ اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ہوتا تھا کہ جناب اس پر سب قائم رہیں گے وہ پورا معاہدہ لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس معاہدے کو دیمک ساری کی ساری چاٹ گئی ہے سوائے جہاں اللہ کا نام لکھا تھا اس جگہ کو چھوڑا اور بقیہ ساری کی ساری دیمک چاٹ گئی
حالانکہ نبی پاک تو وہاں گھاٹی کے اندر ہی تو نبی پاک کا علم غیب ہے
جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم غیب ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں اور کعبے کے اندر جو لکھا ہوا معاہدہ آپ نے فرما دیا کہ ساری دیمک اسے چاٹ گئی ہے جہاں سوائے خدا کا نام لکھا ہے چنانچہ جب جا کر دیکھا گیا تو واقعی جو اندر وہ لٹکا ہوا معاہدہ تھا وہ بہو بہو ویسا ہی تھا جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی
صحیح
کیا اس کے بعد پھر یہ تین سال کے عرصے کے بعد بالآخر یہ
کعبہ ابی طالب کا جو معاہدہ تھا یہ سیرت مصطفیٰ کتاب میں اس کو لکھا گیا کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات بات نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے اور منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ معظمہ پر لٹکا دیا اور پھر کیا ہوا وہ ہمارے وقار بھائی نے بیان کیا تو مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ دین متین کی خاطر اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی طرف بلانے کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا شکی آتے تھے قریش آتے تھے اس راہ میں کانٹے بچھانے کو وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈالنے کو یہ کنڈیشن تھی مکہ مکرمہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ گرم ریت پر لیٹایا جاتا تھا آپ کو مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ اور دیگر جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعات اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے مجھے بھی نیکی کی دعوت دینی برائی سے منع کرنا ہے مجھے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے مجھے بھی اس بگڑی ہوئی معاشرے کے اندر کچھ بھلائی کا کام کرنا ہے لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں میرا اپنا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے نا ان کی سیرت پر نہیں چلیں گے انہوں نے جو تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹیں اور تکالیف برداشت کی مصائب کو برداشت کیا اگرچہ آج ہمارے ساتھ وہ مسائل نہیں ہیں آج ہمیں لوگ مرحبا کہتے ہیں ہماری تعظیم کرتے ہیں اور دینی وابستہ لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے ان کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کیا جاتا ہے نیکی کی دعوت کو قبول کیا جاتا ہے پھر بھی اگر ہم نیکی کی دعوت نہ دیں تو یہ ہمارے لیے بد نصیبی ہے نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت کتنی ہے کہ بندہ جب نیکی کی دعوت دیتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا امام غزالی نے لکھا ہے اس کو رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ مولا کہ جو اپنے بھائی کو بلائے برائی سے منع کرے نیکی کی دعوت دے اس کی جزا کیا ہے فرمایا اس کی ہر بات پہ ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں
ایک سال کی عبادت کا ثواب. تو اب ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیتے رہے اور دین اسلام دنیا میں پھیلتا رہا. اچھا نیکی کی دعوت دینے کے مختلف انداز تھے, تبلیغ کے مختلف انداز تھے, سمجھانا, اجتماعی طور پہ بیان کرنا, کوئی آیا تو اس کو سمجھا دینا, انفرادی کوشش کرنا. اب جو دور ہے ان کو کیسے نیکی کی دعوت دیں؟ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا عابد بھائی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دور دراز رہنے والے بادشاہ تھے یا اس طرح کے جو عمرا تھے ان کو لیٹر بھی لکھے ہیں, مکتوبات بھی لکھے ہیں. ان مکتوبات میں سے کچھ اگر آپ اقتباس, کچھ عبارت بیان کریں کہ وہ نیکی کی دعوت کا کون سا انداز تھا جو مکتوبات میں پیارے آقا تحریر فرماتے تھے.
اللہ اللہ. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جند و جگال اور خطرات کا کچھ معاملہ کم ہو گیا تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب سے باہر کی طرف بھی نیکی کی دعوت کو آپ نے پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے اور آپ سارے جہان کے لیے نبی بن کر آئے, ساری مخلوق کے لیے, وہ خود ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے ارسلت للخلق کافۃ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب مزید دنیا کی طرف بھی, عرب سے باہر عجم کی طرف بھی نیکی کی دعوت کو بھیجا جائے.
ٹھیک ہے.
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب روانہ فرمائے,
مکتوب مانے لیٹر,
خط کے ذریعے. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کو آپ نے ہرکل قیصر روم کی طرف بھیجا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرو پرویز جو شاہ ایران تھا اس کی طرف بھیجا اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزیز مصر کی طرف بھیجا.
ٹھیک. حضرت بڑی بڑی سلطنت تھی اس کی,
بہت بڑی بڑی سلطنت,
روم کی, ایران کی اور مصر کی.
مصر کی تو اور بھی خطوط تھے لیکن مختصر میں اس لیے یہ تذکرہ کیا. تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر, مبارک خط جو تھا وہ لے کر گئے اور قیصر روم کا گورنر تھا شام کا حارث غسانی, اسے وہ خط دیا. اس نے وہ خط اپنے بادشاہ کو بھیج دیا, قیصر روم کو بھیج دیا. وہ گیا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف. جب وہ خط وہاں پہنچا تو قیصر روم نے کیا کیا کہ اس خط کو اس نے لیا اور اس نے کہا کہ یہاں دیکھو کہ بیت المقدس میں شام میں یہاں پر کیا کوئی قریش کے لوگ آئے ہیں, عرب آئے ہیں؟ تو لوگوں نے ڈھونڈا, تلاش کیا, کہاں آئے ہیں. وہاں پر ابو سفیان بھی موجود تھے, اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے, وہاں تھے, ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا ان کو بلاؤ سب کو. ویسے روم کے دربار میں سب کو بلایا گیا, ابو سفیان کو سب سے آگے کھڑا کیا اور کہا, باقیوں کو پیچھے کیا, کہا ان سے میں سوال کرتا ہوں یہ دیکھنا کہ یہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. اب قیصر روم نے ابو سفیان سے سوال کیا,
ٹھیک,
کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو مکے میں نبی مبعوث ہوا ہے, جنہوں نے نبوت اعلان کیا ہے, وہ ان کے بارے میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کہ وہ خاندان ان کا شریف ہے یا نہیں. ابو سفیان نے کہا شریف خاندان سے ہیں.
ٹھیک ہے.
پھر دوسرا سوال کیا, کہا یہ بتاؤ ان کے خاندان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا نہیں. کہا اگر وہ کرتا تو میں کہتا شاید اس کی نقل کر رہے ہیں وہ, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس نے پھر کہا کہ یہ بتاؤ ان پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں یا طاقتور لوگ ہیں؟ اس نے کہا کمزور لوگ ہیں. پھر اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ ان کے ایمان, جو ان پر ایمان لاتے ہیں, کیا ان میں کوئی واپس پلٹ کر بھی گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں, کوئی پلٹ کر نہیں گیا, جو بھی ان کے آغوش دامن میں آتا ہے وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے. تو پھر یہ کہا کہ یہ بتاؤ انہوں نے کبھی کوئی عہد شکنی کی ہے, وعدہ کر کے اس کو بدل گئے ہوں, عہد شکنی کی ہو؟ کہا نہیں, کبھی عہد شکنی نہیں کی. ہاں ابھی وعدہ ہوا ہے 6 ہجری میں, تو اس کا پتہ نہیں ہے آگے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ وفا کرتے. تو بس کہا اس سے تمہاری جنگ بھی ہوئی؟ کہاں جنگ ہوئی ہے, کیا نتیجہ نکلا؟ کہا خود جنگ ہم نے جیتی, کچھ انہوں نے جیت.
صحیح.
کہا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا وہ اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو, نماز پڑھو اور صلہ رحمی کرو, کسی پر ظلم نہ کرو, پاک دامنی کرو, اور اس طرح کا حکم دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہی حال جو تم سے میں نے سوال کیا نا, یہی حال سارے انبیاء کرام,
سبحان اللہ,
وہ اسی طرح نیکی کی دعوت دیتے. ان پر ایمان لانے والے شروع میں کمزور لوگ تھے, بعد میں طاقتور لوگ تھے, ان کے ایمان لانے والے واپس نہ پلٹتے تھے.
سبحان اللہ.
ساری نشانیاں, کیونکہ وہ جو قیصر روم تھا اس نے تورات انجیل کا وہ
مطالعہ کیا
تھا اور وہ علم نجوم بھی جانتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس نے سن لی تھی. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس نے ساری بات پوچھ لی اس سے, تو پھر اس نے خط کا سلسلہ شروع کیا. کہا جی خط کو کھولا جائے, پڑھ کر سنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ و رسولہ, کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے، ہرکل جو ہے جو سلطنت کا عظیم بادشاہ ہے اس کی طرف، اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحریر جو مزید آگے فرمائی، جس کا اردو میں خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اسلام لاؤ، اسلام لاؤ گے عزت پاؤ گے، سبحان اللہ، اور اگر تم نے روگردانی کی تو پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا وبال تمہاری رعایا پر بھی ہوگا، اس کا جو گناہ میں پڑیں گے اس کا گناہ تجھ پر بھی ہوگا۔
ٹھیک،
اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، یعنی ایک پروردگار کے سوا کسی کی بات نہ کرنا، اور ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں۔
صحیح،
اور اگر تم نہیں مانتے میری اس دعوت کو، اسلام کو، تو گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔
سبحان اللہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ ہوا۔ اب کیونکہ پہلے یہ ساری باتیں ہو چکی تھی، اس کے جتنے بھی درباری تھے وہ کچھ عجیب جو
ہے کیا ہونے والا ہے،
کیا ہونے والا ہے۔ اب اس ہرکل بادشاہ نے سب کو کہا کہ چلو جی سب ایمان لے آؤ ان پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ تو سارے لوگ جو ہے نا وہ بھدکنے لگے اور شور شرابہ کرنے لگے، وہ دروازوں کی طرف جانے، دروازے پہلے ہی بند تھے، دروازے کی طرف جانے لگے۔ اب دروازے بند تھے تو کافی دیر، جب کچھ دیر گزر گئی تو بادشاہ نے کہا آ جاؤ واپس، آ جاؤ واپس۔ جب واپس آ گئے کہا میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو گئے۔
اللہ اللہ اللہ،
اب اس نے سارے لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔
استغفر اللہ،
معاذ اللہ۔ تو پھر اب اس نے ابو سفیان کو اور ان کو جو کفار جو تھے مکے کے لوگ، ان کو واپس نکال دیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، وہ اسی پر رہا۔ اگرچہ اس کے دل میں ایمان پیدا ہونے والا تھا لیکن اپنی سلطنت کی لالچ میں، سلطنت کی اس میں پھر وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کے علاوہ اور بھی خط پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط روانہ فرمائے، یمن کے لوگ جو سلطنت کے تھے وہ ایمان بھی لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی خط جو میں نے ذکر کیا ان پر،
بلکہ خط جو ہے یہ نیکی کی دعوت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو لہٰذا ہمیں نیکی کی دعوت کا ہر وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے، سفر کر کے، بلا کر، اخلاق کے ساتھ، دربی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ پیارے آقا کے انداز تبلیغ کے بارے میں ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔